بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزی ناظرین کی خدمت میں ساجد رضوی کا سلام پہنچے۔ محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ویانا میں جوہری مذاکرات اور امریکہ کی رخنا اندازیاں۔ تکفیری دہشت گردوں کو مکمل شکست دینے کا اعلان۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حکومت پر نکتہ چینی۔ ترکی میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان۔ بحرین میں سیاسی مخالفین کی شہریت منسوخ۔
ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور ان مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ امریکہ مسلسل رخنا اندازی کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن بنیادوں پر امریکہ کی جانب سے اس سلسلے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
یورپی یونین نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں ان مذاکرات میں گروپ 5+1 کے نمائندے بھی شامل ہو جائیں گے۔ ان مذاکرات کے ساتھ ہی امریکی ایوان نمائندگان میں شمالی افریقہ اور مشرق وسطی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں ایران کے بیلسٹک میزائلوں کے موضوع کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں ایک بیان بھی شائع کیا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ملک ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ میزائلی پروگرام کے بھاری اخراجات بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس اعلامیے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے میزائلوں کے لیے وار ہیڈز کی ڈیزائننگ سے متعلق ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے اہم سوالوں کے جوابات بھی نہیں دیے ہیں۔ ایران کے خلاف ماحول تیار کرنے کے منصوبے کو مکمل کرتے ہوئے امریکہ کی دفاعی انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر مائیکل فلن نے بدھ کو دعویٰ کیا ہے کہ ایران بین البراعظمی میزائل تیار کرنا چاہتا ہے جو امریکہ کو نشانہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ مائیکل فلن نے اس سلسلے میں اپنے بیان میں امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا یہ فیصلہ ان کے بقول تہران کے ایٹمی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں ممکنہ معاہدہ ایران کو مشرق وسطی میں اسٹریٹجک تسلط تک رسائی کا موقع فراہم کر دے گا۔ ایران اور گروپ 5+1 نے 2 اپریل کو ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک کلی دائرہ کار تسلیم کیا، لیکن واشنگٹن میں جاری حرکتیں دوسرے مدار میں داخل ہو گئی ہیں۔ ورلڈ ٹریبیون جریدے نے ابھی حال ہی میں خبر دی ہے کہ پینٹاگون نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایٹمی مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایٹمی ایندھن سے چلنے والے جدید ترین میزائلوں کی تیاری کے منصوبے کو بھی آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکی کانگریس کے اس گمراہ کن رویے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ایران کے ساتھ معاہدے کی ڈیڈ لائن 30 جون قریب آ رہی ہے، امریکہ میں موجود صہیونی لابی ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے اور ایک طرح سے جنیوا معاہدے کے بعد ایران کے بارے میں عدم اعتماد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی رپورٹ میں بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران اگر تھوڑا اور یورینیم افزودہ کر لے تو وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے لازمی افزودہ یورینیم تیار کر لے گا۔ اگرچہ امریکی وزارت خارجہ نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی رپورٹ کو کم اہمیت قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذاکرات سخت دباؤ کے ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ ایران کو ایٹمی خطرہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، اور واضح ہے کہ اس ماحول سازی کا مقصد فرضی دعووں کے ذریعے عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی ایٹمی ٹیم نے سیاسی و نفسیاتی دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کی ماحول سازی اور دباؤ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایرانی حکام نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہونا ہے تو وہ جنیوا معاہدے، لوزان بیان اور دو طرفہ بحالی اعتماد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔
ناظرین، مشرق وسطی کے اس پورے خطے کو دہشت گردی اور خاص طور پر تکفیریت کا رنگ چڑھے ہوئے دہشت گردوں کا سامنا ہے۔ شام اور عراق اس میں براہ راست حصہ لے رہے ہیں، یعنی تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد میں، اور بعض ممالک میں انفرادی طور پر اس قسم کے واقعات دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ وہ تکفیری دہشت گردوں کو خطے سے ختم کر کے دم لیں گے۔ ملاحظہ کیجیے ان کے اس بیان کی روشنی میں ہمارا یہ تبصرہ۔
حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بیروت میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے افکار و نظریات کے بارے میں منعقدہ ایک سیمینار میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد سے حزب اللہ کے جوان تکفیری دہشت گردوں کو ملک کے شہروں اور دیہات کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دہشت گردوں کی مکمل اور فیصلہ کن شکست کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے بتایا کہ مغربی شام کے علاقے القلمون اور شمال مشرقی لبنان کے علاقے ارسال میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ القلمون کی چوٹیاں اس وقت شامی فوج اور حزب اللہ کے جوانوں کے قبضے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے جیالوں اور شامی فوج کے جوانوں نے القلمون کے علاقے میں زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں، جبکہ لبنان کے ارسال نامی علاقے کی بلندیوں پر بھی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں نصرہ فرنٹ کے دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ لبنان میں بعض حلقے بدستور نصرہ فرنٹ کی سیاسی اور ابلاغیاتی حمایت کر کے اسے پھر سے حوصلہ دلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا کام تمام ہو چکا ہے اور اس کی شکست کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ پچھلے چند روز کے دوران داعش نے تحریک مزاحمت کے ٹھکانوں پر جارحیت کر کے تھوڑی بہت پیش قدمی کی کوشش کی، لیکن ہمارے جوانوں نے ان کے حملے کو پسپا اور داعش کے درجنوں عناصر کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لبنانی جیالوں نے شام کے سرحد کے قریب واقع مشرقی لبنان کے علاقوں میں صرف ایک روز کے دوران تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے کم سے کم 50 عناصر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کارروائی میں 80 سے زیادہ داعشی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو دور حاضر کا عظیم مرجع تقلید قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ عالم اسلام اور مسلم امہ کے دفاع میں پیش ہیں۔ دریاسنا لبنانی عیسائیوں کے ایک سیاسی رہنما سلمان فرنجیا نے تکفیری دہشت گردوں کے خلاف حزب اللہ کی کارروائیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تکفیری عناصر سرحدوں تک محدود نہیں ہیں، اور اگر یہ خونخوار دہشت گرد لبنان میں داخل ہو گئے تو پھر عیسائیوں، شیعوں اور سنیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ دوسری جانب لبنان کے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور محمد فنیش نے تکفیری دہشت گردوں کے مقابلے میں عوام کے دفاع کے لیے حزب اللہ کی استقامت کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف حزب اللہ کی کارروائیاں لبنان کے دفاع کا ایک محاذ ہے، اور تحریک مزاحمت کے جوان ملک کے خلاف بیرونی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئے ہیں۔
ناظرین، تکفیریت کے خلاف حزب اللہ کی جدوجہد تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا، کہ جہاں کی موجودہ حکومت پر ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے تنقیدوں اور نکتہ چینیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت جو نعرے لگا کر اقتدار میں آئی تھی، لگتا یہ ہے کہ وہ ان کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ ملاحظہ کیجیے تبصرہ۔
ہندوستان کے مسلم رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انتہا پسند ہندو تنظیموں کو لگام دینے اور مسلمانوں سمیت ملک کی تمام اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی جماعت اسلامی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اشتعال انگیز بیانات، مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزامات، گیتا کی جبری تدریس اور مساجد اور کلیساؤں پر ہونے والے پے در پے حملے مسلمانوں کے لیے سخت تشویش کا باعث ہیں۔ جماعت اسلامی کے مرکزی جنرل سیکرٹری محمد سلیم کا کہنا ہے کہ انتہا پسند گروہوں کی جانب سے مخصوص کلچر کو ملک کے دیگر طبقات پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش سنگین غلطی ہے، اور اس کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ ہندوستان میں انتہا پسند ہندو تنظیموں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور مساجد پر ہونے والے پے در پے حملوں پر مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آر ایس ایس کے لیڈر راجیشور سنگھ کے اس بیان کے بعد کہ ملک میں ہندوتو کی لہریں شروع ہو گئی ہیں، مسلمانوں کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے اور مسلم تنظیموں اور انجمنوں نے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک اور رہنما نصرت علی نے کہا کہ اسرائیل کے تعلقات کے فروغ کی سرکاری پالیسی بھی مسلمانوں کی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ایک اور مسلم رہنما عارف علی نے کہا کہ حکومت ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بلا سود بینکاری کی غرض سے بینک قائم کرنے کی اجازت دے۔ سیاسی اور سماجی امور کے ماہرین متعدد بار ہندوستان کی اقلیتوں، خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند ہندو تنظیموں کے اشتعال انگیز اقدامات کی بابت خبردار کرتے ہوئے ان گروہوں پر لگام کسنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 200 ملین سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ملک کی مسلم برادری کے خلاف انتہا پسند ہندوؤں کے دباؤ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی غرض سے انتہا پسند ہندو تنظیموں کے گھناونے اقدامات پر سخت اعتراض کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں نے برطانوی سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا تھا اور آج بھی ملک کو درپیش ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی سامراج کے خلاف سر تسلیم خم نہ کرنے والی قوم انتہا پسند ہندوؤں کے سامنے ہرگز گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ ارشد مدنی نے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جاری پروپیگنڈا مہم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے اندر اور باہر سے بعض لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کے ذریعے یہ ظاہر کیا جائے کہ ہمارے ملک میں دین، تہذیب، قوانین اور مذہبی تشخص کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جاری ملک گیر پروپیگنڈا مہم پر حکومت ہندوستان کی خاموشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
ناظرین، اب رخ کرتے ہیں ترکی کا کہ جہاں حالیہ پارلیمانی انتخابات کے بعد وزیر اعظم داؤد اوغلو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، تاہم ان کو نئی کابینہ کی تشکیل تک اسی عہدے پر صدر اردوغان کی جانب سے باقی رکھا گیا ہے۔ تاہم انتخابات کے نتائج سے جو امیدیں صدر اردوغان لگائے بیٹھے تھے وہ مایوسی میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ۔
ترکی کے پارلیمانی انتخابات کے سرکاری نتائج کے مطابق حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو اپنی حریف جماعتوں پر برتری حاصل ہے، تاہم اسے صرف 49% ووٹ ملے ہیں جو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 10% کم ہیں۔ یوں حکمران جماعت پارلیمنٹ میں واضح اکثریت سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ کرد آبادی کی سب سے بڑی حامی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے پہلی بار 10% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ بات حکمران جماعت اور خاص طور سے صدر رجب طیب اردوغان کی شکست شمار ہوتی ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق پارلیمان انتخابات میں حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی شکست ترکی کو سیاسی عدم استحکام کے مرحلے میں لے جا سکتی ہے۔ فرانس پریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات میں حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی سنگین شکست کے بعد، جس کے نتیجے میں ترک کرنسی کی قدر میں کمی اور حصص مارکیٹ میں زبردست گراوٹ آئی ہے، ترکی ایک بحرانی دور میں داخل ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ انتخابات حکمران جماعت کے بانی کے لیے ایک ریفرنڈم میں تبدیل ہو گئے تھے اور پچھلے 13 سال کے دوران پہلی بار ایسا ہوگا کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو مخلوط حکومت کے قیام اور بصورت دیگر اقلیتی حکومت بنانے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق 8 جون کی صبح سے ہی ترکی کی حصص مارکیٹ میں بھونچال آنا شروع ہو گیا تھا اور سن 2002 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ استنبول کے بازار حصص میں کام شروع ہوتے ہی انڈیکس 8% نیچے گر گیا۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے تجزیوں میں کہا گیا ہے کہ صدر رجب طیب اردوغان کی آمرانہ پالیسیوں اور معاشی سست روی کی بھینٹ چڑھنے والی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو 550 کے ایوان میں 258 نشستیں ملی ہیں، جبکہ اس سے پہلے تک اسے پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل تھی اور اس کے ارکان کی تعداد 276 تھی۔ اس تناظر میں آذربائیجان کی حکومت سے وابستہ بعض تجزیہ نگار ترکی میں حکمران جماعت کی اس ناکامی کو دراصل اردوغان حکومت کے سیاسی زوال کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ ترکی کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت کے لیے اکثریتی حکومت تشکیل دینا تو ممکن نہیں رہا، لہذا اسے مخلوط حکومت کے قیام یا قبل از وقت انتخابات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ترک امور کے ماہر ارسطون اوروجلو کا کہنا ہے کہ ترکی کے انتخابات میں حکمران جماعت کی شکست دراصل ایک سیاستداں کی حیثیت سے صدر اردوغان کے زوال کا پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر اردوغان نے اپنے دور حکومت میں جس انتہا پسندی سے کام لیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ امکان بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سیاسی حریف ان کے ساتھ مل کر قومی حکومت کے قیام کی حامی بھریں گے، اور اگر حکمران جماعت دوبارہ انتخابات کرانے کا فیصلہ کرتی ہے تو یقیناً اسے پہلے دور کے مقابلے میں اور بھی کم ووٹ ملنے کا امکان ہے، اور ایسا ہوا تو صدر اردوغان کی حکومت کا زوال یقینی ہو جائے گا۔ سیاسی ماہرین اسی تشویش اور پریشانی کو وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کے استعفے کی اہم ترین وجہ قرار دے رہے ہیں۔
ناظرین، ترکی کے حالیہ پارلیمانی انتخابات اور صدر اردوغان کی امیدیں، تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور اب ہمارے آج کے پروگرام کا آخری موضوع بحرین کی صورتحال، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عباس علی سعیدی کو، جو اس وقت یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔
میں بھی آپ تمام افراد کی خدمت میں بہت زیادہ سلام پیش کرتا ہوں۔
جناب عباس علی سعیدی صاحب، بحرین کی صورتحال کم و بیش ہمارے سامنے ہے، اور روزانہ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو وہاں کے اسیر رہنما ہیں علی سلمان، ان کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ صرف ایک زاویہ ہے وہاں کی صورتحال کا، صورتحال کو بیان کرنے کے حوالے سے، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ مسلسل ایسے ہتھ کنڈے اختیار کر رہی ہے کہ جو جن کا مشاہدہ ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں، قرون وسطی میں یا اس کے آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے جب بادشاہتیں تھیں تو وہ اپنے مخالفین کو جلا وطن کر دیا کرتے تھے، ان کو دور افتادہ جزیروں میں پھینک دیا جاتا تھا، غیر آباد علاقوں میں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا مخالفین کو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بحرین میں مسلسل یہاں کی حکومت اپنے شہریوں کی شہریت یا سٹیزن شپ کو جو ہے منسوخ کر رہی ہے، اس کی کیا قانونی پہلو ہیں اور کیا صورت حال ہے اس وقت وہاں بحرین کی، وہاں کے عوام کی؟
بله خدمتتون عرض شود که از وقتی که در واقع قیام های
جی میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جب سے آل خلیفہ کے خلاف لوگوں نے احتجاجات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور بہت زیادہ مظاہروں میں شدت آئی ہے، آل خلیفہ نے شیعوں کے خلاف اور بحرینی عوام کے خلاف بہت شدت کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کر دیا اور ان کو کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے۔ آل سعود کے خلاف جو مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا، آل خلیفہ نے اپنے مخالفین کی ایک بڑی تعداد کو کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں یا حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا ان کا حق، یہ مختلف طرح کے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان کو طولانی مدت کے لیے جیلوں میں ڈال دیا، زندان میں ڈال دیا، یا ایک چیز جو بہت افسوسناک ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی شہریت منسوخ کر دیتے ہیں اور ان کی نیشنلٹی ختم کر دیتے ہیں۔ تقریباً 57 ایسے افراد ہیں جن کا ایک فطری حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں زندگی گزاریں، ان کو اپنے ملک میں زندگی گزارنے نہیں دی جاتی۔ آج جو وہ انسانی حقوق کی ہم اگر بات کریں تو اس کے جو اقوام متحدہ کے منشور جو موجود ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو ابتدائی حقوق ہیں ان کے، اور جو بنیادی حقوق ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، ان کو رسمی طور پر دینے کی بات کی گئی ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان ہو۔ وہ حقوق جن کو بنیادی کہا جاتا ہے وہ ہر ملک پر لازم ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ حقوق فراہم کرے، اور کوئی بھی ملک ملک اپنے شہریوں کے وہ بنیادی حقوق ختم نہیں کر سکتا, نہیں چھین سکتا ہے, جس طرح ان کو شادی کرنے حق ہے, کمانے کا حق ہے, یا مختلف اجتماعی جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھنے کا حق ہے, ان کو اپنی عبادت کا حق ہے. دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک کے نظام میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو سلب کر لیا جائے. یہ ایک اچھوتی سی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے بحرین میں, اور جو ہم بحرین میں دیکھ رہے ہیں, یا تاریخ کی ہم اگر بات کریں کہ جتنے بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں دنیا کی تاریخ میں, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہمیں یہ واقعات نظر آتے ہیں کہ مختلف طرح سے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے. آج اس کا ایک نیا انداز ہے, نیا انداز نظر آتا ہے. آج جو کسی بھی ملک کا سیاسی نظام ہے وہ اس, اگر مثلا میں آپ کو یہ مثال سے ثابت کروں کہ اگر کوئی آدمی اس ملک جاتا ہے, کسی اور ملک سے آتا ہے اور شادی کرتا ہے وہاں پر, تو اس کو ڈبل نیشنلٹی دی جاتی ہے, ڈوئل نیشنلٹی دی جاتی ہے, اور یہ پوری دنیا میں رائج ہمیں نظر آتا ہے. لیکن آج ہمیں بحرین کی ڈکٹیٹر حکومت پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو وہ وہاں پر نیشنلٹی دے رہے ہیں, ڈوئل نیشنلٹی دے رہے ہیں, لیکن جو اپنے اصل اور اس ملک کے رہنے والے افراد ہیں ان کی نیشنلٹی کو چھین لیا جا رہا ہے. یہ چیز انسانی حقوق کے برخلاف ہے.
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں مغربی ممالک جو انسانی حقوق کا, انسانی کرامت کا, انسانی عزت و شرف کا دم بھرتے ہیں, وہ کیوں اس معاملے پر خاموش ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ بعض ممالک میں چھوٹی سی بھی ان کو کوئی بہانہ مل جاتا ہے, اس کا جو ہے وہ ہوا کھڑا کر دیتے ہیں, سلامتی کونسل میں اس مسئلے کو لے جاتے ہیں, باقاعدہ اس کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ جاری ہوتی ہیں, اس پہ قراردادیں اس کی منظور کی جاتی ہیں. لیکن بحرین میں پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہے اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے, کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ابتدائی ترین قوانین کی. اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بحرین کی حکومت کے انہی مغربی ممالک کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ بہت ہی قریبی اور دوستانہ تعلقات استوار ہیں. مغربی ممالک کا میڈیا جو آزادی کا دم بھرتا ہے وہ بھی اس پر مکمل طور پر سکوت اور خاموشی اختیار کیے ہوئے, یہ کھلا تضاد جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
متاسفانہ
افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ
منافع
میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہاں پہ لوگوں کے اپنے نفع اور نقصان کی بات ہے. مغربی ممالک کا اس میں فائدہ ہے کہ اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ڈکٹیٹرز اس کے حق میں رہیں, اس سے ان کی دوستی رہے, چاہے اس کے لیے انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیا جائے یا انسانیت کو تحقیق کیا جائے, جیسے فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں انہوں نے کیا کیا, اور خود سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آزادی اظہار کی گنجائش نہیں ہے, وہاں کسی طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ, اور وہاں پر جو ہے وہ جو شیخ نشین علاقہ ہے وہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صرف ایک آدمی ہے جو آتا ہے اور آ کے حکم صادر کرتا ہے, اور حکم صادر کرنے کے علاوہ وہ وہاں پر جیسا چاہتا ہے ویسا کام انجام دیتا ہے. اپنی جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس میں بھی شہزادوں کا کوئی کردار نہیں ہے, جو افراد پارلیمنٹ کا حصہ ہے ان کا کوئی کردار نہیں ہے, صرف ایک آدمی ہے جو ڈکٹیٹر ہے اور وہ احکامات صادر کرتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں مغرب سے وابستہ ہیں کیونکہ مغرب جیسا چاہتا ہے ان ممالک میں ویسا ہی انجام دیتا ہے. کیوں وہ اس طرح کے کام کیوں انجام دیتا ہے؟ کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے سے اور خاص طور پہ سعودی عرب سے تیل نکال کے لے جائیں اور بہت آسانی کے ساتھ وہ اس تیل کو منتقل کریں, اور جو مغرب کی جو نبز ہے اور جو شریانے ہیں ان میں یہ تیل ہی ہے جو دوڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس خطے میں مسائل کھڑے کرتے ہیں. تقریباً 17 ملین بیرل پیٹرول روزانہ ان کی ضرورت ہے, یہ ایک بہت بڑی منفعت ہے ان کی یہاں پر, جس کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف فوائد ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور دوسرے ممالک یہاں پر انسان کے بنیادی حقوق بھی سلب کر دیتے ہیں. اس معاملے پہ خاموش ہیں اور بہت خاموشی سے اس سے کنارہ اختیار کیے ہوئے ہیں.
ناظرین یہاں ہم ایک مختصر کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا آج کا یہ پروگرام جاری رہے گا اور ہماری گفتگو بھی محظوظ مہمان کے ساتھ. ناظرین بحرین میں جو تحریک جاری ہے وہ پرامن تحریک ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا واقعہ دیکھنے یا سننے میں نہیں آیا کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ تحریک جو ہے پرتشدد ہے، اور تشدد کو کنٹرول کرنے کے لیے بحرین کی حکومت یا اس کی پولیس یا سیکیورٹی فورسز مجبور ہیں کہ وہ بھی تشدد کا سہارا لیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یک طرفہ تشدد کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو پکڑ کر قید کیا جاتا ہے، ان پر فائرنگ کی جاتی ہے، ان کے گھروں میں گھس کر مار پیٹ کی جاتی ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور بے تحاشا ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جن سے بحرین میں جاری عوامی تحریک جو ہے اس کو کچلا جا سکے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اب تک دیکھنے میں یہ آیا کہ بحرین کے عوام نے تشدد کا مقابلہ اپنے پرامن مظاہروں کے ذریعے کیا ہے، اور یہ مظاہرے مسلسل جاری ہیں. جناب عباس علی سعیدی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بحرین میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں پچھلے 3-4 برسوں سے، جب شمالی افریقہ یا مشرق وسطی میں بیداری کی تحریکیں شروع ہوئیں تو وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے حقوق کا جو ہے اس کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، اور ابھی تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک جو ہے پرامن ہے، اور اس کے قائدین اور رہبر بھی جو ہیں وہ مسلسل اس بات پر مصر ہیں اور بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری پرامن تحریک حقوق کی بازیابی تک جاری رہے گی. یہ حقوق کیا ہیں؟
بھلے خدمت میں
جو آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ جو لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ
سیاسی
اور اجتماعی مسائل کی وجہ سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، جیسے کاروبار وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ فقر و فاقے کی صورتحال ہے، اس کے علاوہ اکنامک مضبوط نہیں ہے، یہ اقتصادی مسائل ہیں. اچھا سیاسی امور کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہو اور وہ تمام تر کام آل خلیفہ کے اپنے ہاتھ میں، لیکن عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس حکومت میں مشارکت کریں، شامل ہوں، اور اس کے حکومت کے اور اس خود بحرین کے فیصلوں میں ان کے اپنی آواز اور ان کی رائے بھی شامل ہو. بہرحال یہ جو قتل و غارت گری کا سلسلہ آل خلیفہ نے شروع کیا ہے، اس سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان مظاہروں میں اور زیادہ شدت آئے گی اور بحرین کے عوام متحد ہوتے چلے جائیں گے. آج یہ چیز خود بحرین کے شہریوں کے لیے بھی ضرر کا باعث ہے کہ وہ آتے ہیں اور ایک خاص طبقے کو وہ اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس طرح خود بحرینی مسلمانوں کے بحرین کے شہریوں کے درمیان بھی نفاق پیدا ہوگا، آپس میں اختلافات ہوں گے. بہرحال یہاں پر یہ چیز بہت سادہ اور آسان ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں شرکت کا موقع دینا چاہیے، حکومت سازی میں مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغربی ممالک جو اپنے ممالک میں ان چیزوں کی بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے ملک میں اس کام کو انجام دینے کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور وہ مشکلیں پیدا کر رہے ہیں بحرین کے عوام کے لیے. بہرحال جو عوام، جو ممالک جو انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں اور آزادی کا دم بھرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بحرین کی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو بحرین میں حکومت میں شرکت کرنا چاہتی ہیں اور سیاسی معاملات میں شرکت کرنا چاہتی ہیں، ان کو آزادی دی جائے.
ایک مختصر سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ بہرحال بحرین میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں، عوامی تحریک جو ہے وہ زوروں پر ہے، اور حکومت کی جانب سے سخت گیرانہ کارروائی کی جا رہی ہے. آپ نے بھی اشارہ کیا کہ لوگوں کی نیشنلٹی جو ہے وہ منسوخ کی جا رہی ہے اور غیر ملکیوں کو وہاں نیشنلٹی دی جا رہی ہے، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ مختصر میں چاہوں گا آپ سے جواب اس کا.
لیکن جس طرح میں نے آپ کو اپنی گفتگو کے ابتدا میں کہا کہ یہ سیاسی معاملات ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بحرین میں جو سیاست کا توازن ہے اس کو اہل سنت کے حق میں زیادہ کر دیا جائے اور شیعوں کی آواز کو وہاں دبا دیا جائے۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جیسے ہم نے اسرائیل میں دیکھا کہ وہ وہاں پر لوگوں کے جو تعداد ہے اس میں، یعنی یہودیوں کی تعداد میں اضافہ کرے اور مسلمانوں کی تعداد کو کم کرے۔ اس نے اس سلسلے میں جو کام انجام دیے ہیں یہی کام ہمیں خود بحرین میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اپنے شہریوں کی نیشنلٹی کو ختم کر رہے ہیں اور یہ بنیادی حق ان سے چھین رہے ہیں تاکہ جو بھی سیاسی میدان میں پلڑا سنیوں کا بھاری ہو۔
بہت شکریہ جناب آپ کا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام ناظرین کے معیار پر پورا اترا گا اور بحرین کے جو صورتحال ہے، بحرین میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور بحرین کے عوام جو مطالبات کر رہے ہیں اور بحرین کی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس سے متعلق حقائق آپ نے آج کے اس پروگرام میں جانے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ بحرین کی حکومت بہرحال وہاں کے مقامی عوام جو پرامن مظاہرے کر رہے ہیں ان کے پیش نظر معقول راستے اختیار کرے گی اور شدت اور دشمنی کی بجائے اس ماحول کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔